فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ
ہے۔ کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الحق، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ آپ آگاہ ہیں میری گفتگو سے، آج تیسرا دن اور آخری دن ہے۔ موضوع میں نے رکھا تھا معرفت ولایت یا ولایت شناسی، جو بھی کہہ لیں، کیونکہ ولایت کی معرفت کے بغیر دین مبین اسلام میں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہماری معرفت ولایت، ولایت کی شناخت، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا۔ افسوس کی یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں دونوں چیزوں کی کمی ہے، معرفت ولایت بھی نہیں ہے، اور جسے ہے بھی تو وہ اس پر گامزن نہیں ہے، عمل نہیں کر پا رہا۔ کچھ مشکلات کی وجہ سے، کچھ مسائل کی وجہ سے معاشرے میں جو عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ چہرے دیکھ کے رک جاتا ہے، عمل کریں یا نہ کریں، ہمارا شمار کس بزم میں ہوگا، کس پارٹی میں ہوگا، کس قوم کے ساتھ ہوگا، کس کے، یہ سارے مسائل ہیں جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، جو ولایت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کی نظر میں فقط اور فقط اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں، اور جس کی نظر میں اللہ رہتا ہے پھر وہ دنیا والوں کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ یہ تو ایک چائے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور ایک چائے نہ دینے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ معیار اس کو بناؤ، معیار اس خدا کو بناؤ کہ اگر اس نے عزت دے دی تو کائنات میں تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے ذلیل کر دیا تو کائنات میں تمہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری، کس کا کس کا دامن تھامے چلے جا رہے ہیں۔ دامن اس کا تھامو کہ اگر وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے تو پھر کائنات میں تمہیں کوئی جھکا نہ سکے۔ لہذا ضرورت ہے معاشرے میں، قوم میں، کہ ہمیں اپنے دین کی معرفت ہونی چاہیے، ولایت کی معرفت ہونی چاہیے، اور جب معرفت ہو جائے گی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح ہماری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ہم ولایت کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنے دیں گے۔ حضرت زہرا شہزادی کون ہیں؟ ولایت کی پہلی مدافع ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے مظالم، ان کی تو اہمیت ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سامنے اپنے دین کی کتنی اہمیت رکھی ہے۔ ہمارے برادر بزرگ اور محترم ہیں جناب تقی صاحب، اشارہ کیا انہوں نے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک جوان بھی حرم جناب زینب کی حفاظت کے لیے نہیں گیا؟ کیا ہمارے جوانوں کے سینے میں وہ دل نہیں ہے جو دوسرے جوانوں کے سینے میں ہے؟ کیا ان کی رگوں میں اہل بیت کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ کیا ان کے ہاں جوش نہیں ہے؟ کیا ان کے ہاں ولولہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں قوم والوں سے زیادہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ان کو ان کی نظر میں دین کی اتنی اہمیت ہی نہیں رکھی کہ دین کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے۔ ہم نے انہیں سمجھایا ہی نہیں کہ دین کی اتنی عظمت ہے، ولی کی اتنی عظمت ہے، ولی فقیہ کی اتنی عظمت ہے کہ اگر وہ اشارہ کرے تو ہمیں اپنی جان بھی دے دینی ہوگی۔ ہم نے جن چیزوں کی اہمیت، ہمارے ان نوجوانوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان جن چیزوں کی اہمیت انہیں پتہ چلی اس کو بدرج اولا بنحوے احسن انہوں نے انجام دیا۔ ان کو بتایا گیا کہ حسین کی عزاداری کیا جائے تو سب کچھ ہے، دیکھیے عزاداری کس شان سے مناتے ہیں، لیکن ان کو مقصد حسین کی طرف آشنا نہیں کرایا گیا، انہیں دین کی ضرورتوں کو، کیا کیا ضرورتیں ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں کرایا گیا۔ جیسے جیسے یہ متوجہ ہوں گے ایسے ایسے دین سے قریب ہوتے جائیں گے، جب اپنے ولی کو پہچان جائیں گے تو سارا اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر اسی طرح سے چلیں گے جیسے دنیا کے تمام مسلمین چل رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ یہ بات میں نے مقدمتاً عرض کی، موضوع میرا وہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں۔ اب میں زیادہ ترجمہ کر کے نہیں بلکہ 5 منٹ کے اندر آپ کو میں اس موضوع وہاں پہنچاتا ہوں جہاں چھوڑی ہے بحث میں نے، ایک خلاصہ کرتا ہوا، اللہ کے ولی وہ ہیں جو لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے نکال کر نور میں لے آتے ہیں، اور وہ لوگ جس نے اللہ کو ولی نہیں مانا یا اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو ولی نہیں مانا، ان کے ولی شیطان ہیں، ان کے ولی نمرود ہیں، ان کے ولی شداد ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ نور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نکال کر گمراہی اور ضلالت میں لے جاتے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں نے دی تھی، یہ بچہ تو اہل بیت کے ماننے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا، یہ تو اس گھر میں پیدا ہوا تھا کہ جب پیدا ہوا تو یا حسین کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، اسے کیا ہو گیا کہ یہ مقصد حسین کو بھول گیا، اسے کیا ہو گیا کہ یہ ہدف حسین کو بھول گیا، کا پیدا تو ہوا تھا اس گھر میں لیکن اس کو یہی پتا تھا کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جانا ہی شیعہ بننے کی دلیل ہوا کرتی، جبکہ یہ اس کی خامی تھی، یہ اس کی کمزوری تھی، یہ اس کی نادانی تھی۔ کوئی شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جانے سے شیعہ نہیں ہوتا، شیعت مذہب کردار ہے، کردار بنانے سے انسان شیعہ ہوتا ہے، کردار بنانے سے انسان سنی ہوتا ہے، یہ تمام مذہب اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔
نعرہ سلوات،
تو ولی کی کیفیت اور سیرت مشخص ہو گئی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے جائیں گے، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ نور سے نکال کر ظلمات و تاریکی میں لے جائیں گے۔ ولایت کا سلسلہ، انما ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اس سے آگے بڑھ کر کے ولایت کا سلسلہ مولا کائنات کے تک پہنچتا ہے کہ وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، مولا کائنات کے سلسلے کے بعد یہ بات بڑھتی ہے جو میں بیان کر چکا، صرف روشنی ڈالتا جا رہا ہوں، یہ باتیں میں تفصیل سے پیش کر چکا ہوں پچھلی 2 گفتگووں میں اپنی۔ تو اب یہ امام کا سلسلہ چلتے چلتے امام سے 12ویں امام تک پہنچتا ہے۔ میں نے درمیان میں بھی کہا ایک دلیل ہونی چاہیے جو غیر معصوم کو ہم ان کا نائب بنا سکیں، کل میں نے مفصل دلیلیں پیش کی کہ غیر معصوم کو نائب کیسے بنایا جائے گا۔ اب بات آئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے 4-5 شاگردوں کو اس شامی کے حوالے سے جو آیا تھا امام کا امتحان لینے اور کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کتنا علم ہے، کتنی صلاحیت ہے، میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو شکست دینا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا کس سبجیکٹ میں کرنا چاہتے ہو؟ کہا فقہ میں کرنا چاہتا ہوں، کہا زرارہ سے بات کرو، مجھ سے بات نہیں کرو۔ یہ تربیت ہے امام کی اپنے شاگردوں کی، زرارہ سے بات کرو۔ آج کا مولا ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، مولا جب آپ موجود ہیں تو زرارہ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ کہا ٹھیک ہے، آج میں موجود ہوں، میں زرارہ کو اگر نہ بولنے دوں تو 1400 برس بعد تم پھر کھڑے ہو کے اشکال کرو گے کہ امام معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ آج میں بنا کے زرارہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو زرارہ میرا نائب ہے، اور اس شامی سے کہتے ہیں تو مجھے ہرانا چاہتا ہے، اگر تو نے زرارہ کو ہرا دیا تو سمجھ لے مجھے ہرا دیا۔ اپنے اللہ اپنے نائب کی شخصیت مشخص کر رہے ہیں، امام اسے اس منزل میں بٹھال دے رہے ہیں جس منزل میں خود ہے، اگر اسے شکست دے دیا یعنی مجھے شکست دے دیا، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ لیکن امام اپنے نائب کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، دیکھو میرا نائب ایسا ہوتا ہے، اور ہوا بھی وہی، زرارہ نے شکست دی، مومن طاق نے شکست دی۔ اب میں یہ بات کر چکا ہوں اس لیے بڑی تیزی سے، مومن طاق نے شکست دی، زرارہ نے شکست دی، ہشام بن سالم نے شکست دی، ایک ایک کر کے سارے صحابیوں نے شکست دے دی۔ اب اس کا جملہ سنیں گے جو کل نہیں بیان کیا تھا میں نے، اس نے کہا یا امام میں آیا تھا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، میں اپنے منطقے کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کو شکست دے دوں گا، آپ نے ہمیں اپنے شاگردوں کے حوالے کیا تو مجھے توہین محسوس ہوئی کہ ہم تو آپ سے ٹکرانے آئے تھے، آپ نے ہمیں شاگردوں کے حوالے کر دیا، لیکن یا امام جب ہم نے گفتگو کی تو مجھے یہ لگا کہ ہم تو آپ کے شاگردوں کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کی بات تو بہت دور کی ہے۔ امام اب وہ کہتا ہے، امام ہاتھوں کو جوڑ کر کے، مولا یاد رکھیں یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے جملے سنیں، کہتا ہے مولا اگر آپ کے شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں تو مجھے بھی اپنا شیعہ بنا لیجئے۔
نعرہ سلام۔
دیکھا کردار کتنی بڑی طاقت ہے۔ امام اس سے کہتے ہیں مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو، اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں اس کو پکڑ کے لے جا کے باندھ کے ٹانگ دو، معاشرے والوں کے لیے ایک عزت بن جائے کہ جو ہم سے مقابلہ کرنے آتا ہے ہم اس کو الٹا ٹنگوا دیتے ہیں۔ کہ اگر یہ شیعوں کا امام نہ ہوتا تو کر سکتا تھا، یہ شیعوں کا امام ہے، اگر کسی کو مارتا بھی ہے تو اپنے کردار سے مارتا ہے۔ امام نے وہ کردار پیش کیا، اس کے بعد وہ بھی شیعہ ہو گیا۔ اب ہماری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امام معصوم نائب بنا رہا ہے غیر معصوم کو اپنی موجودگی میں، زندگی میں۔ تو جب یہ امام پردہ غیبت میں ہو تو بدرج اولا ضرورت پڑتی ہے کہ اس امام معصوم کا نائب اس زمانے میں موجود ہو جو دین کی باغ و ڈور کو سنبھالے اور اسے آگے بڑھائے۔ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، امام پردہ غیب میں چلے گئے، اب یہ دین کیسے چلے گا؟ امام سے کسی نے سوال کیا، مولا امام تو پردہ غیب میں چلے جائیں گے، مستقبل کی بات تھی، تو یہ بتائیے کہ دین کا کام کیسے چلے گا، لوگ ان سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ امام نے جواب دیا، کہا دیکھو سورج جب نکلتا ہے تو وہ شب کی تاریکیوں کو چھاڑ دیتا ہے اور اسی دن کو روز روشن میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اسی سورج پر کبھی کبھی بادل آ جاتے ہیں، کہ جب بادل آ جاتے ہیں تو کیا رات ہو جاتی ہے؟ کیا روشنی کا استعمال ختم ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں، سورج جب بغیر بادل کے ہوتا ہے تو کائنات کو زیادہ منور رکھتا ہے، جب بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے تو رات تو نہیں ہوتی ہے، ظلمت تو نہیں ہوتی ہے، ہاں روشنی میں کمی آ جاتی ہے، لیکن لوگ روشنی کا استعمال کر لیتے ہیں۔ کہا جب میرا بارہواں پردہ غیب میں جائے گا تو دنیا والے مومنین ایسے ہی استفادہ کریں گے۔ تو اگر ہم اپنا کردار سنوار لیں، اپنے اعمال کو سنوار لیں، ہمارا امام ہمارے سامنے آ کر کے ہماری ہدایت کرے گا۔ یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اقوال اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ علماء کرام کا ساتھ امام زمانہ نے دیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ ساتھ دے کے چلے گئے تب انہیں پتہ چلا کہ یہ وقت کا امام تھا۔ تو ہر جگہ سے امام ہماری نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اب اس امام نے بھی، جو ہمارا آخری امام تھا، اپنی موجودگی میں اس نے چار نائب بنائے، نواب اربا کے نام سے آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں سب تو کتابوں کی باتیں تھیں، پتہ نہیں تھی بھی کہ نہیں، آپ نے سنا دیا ہم نے سن لیا، لیکن نواب اربا کو تو آپ سب جانتے ہیں نا، یہ تو پنجم کی کتاب میں پڑھا دیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کے چار نائب تھے۔ آپ بتائیے اس میں سے کون معصوم تھا؟ آپ کہیں گے کوئی بھی معصوم نہیں تھا، تو کم سے کم ایک دلیل ہے نا، کتابوں کو ہٹا کر کے بھی ایک دلیل ہے نا کہ امام معصوم کے چار ایسے نائب تھے جو غیر معصوم تھے غیبت صغرا میں، جن سے امام آ کے ملتے بھی تھے، پیغام بھی دیتے تھے، میسج بھی دیتے تھے، لوگوں تک پیغام پہنچواتے تھے۔ کہاں تو اب یہ بات ہمارے لیے مسلم ہو گئی نا کہ امام معصوم کا نائب غیر معصوم بن سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ شرط وہی ہے جو نائب بنے ہیں جو ان میں پائی جاتی ہے۔ کہ جو نائب بنے تھے ان میں کیا شرط تھی؟ کہ دیکھا نہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے ابان بن ابی تغلب سے کیا کہا تھا؟ مسجد میں بیٹھ کر کے فتویٰ دیا کرو۔ فتویٰ کون دیتا ہے؟ فتویٰ مرجع وقت دیتا ہے، فتویٰ وہ دیتا ہے جو علوم آل محمد سے آگاہ ہو، فتویٰ وہ دیتا ہے جو قرآن پڑھ کر کے اس کی تفسیر بیان کر دے، فتویٰ وہ دیتا ہے جو رسول کی حدیثوں پر مسلط ہو۔ تو اب جو جس شخص میں آج 1400 برس کے بعد یہ علوم پائے جاتے ہوں، وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ قرآن کی تفسیر لکھ چکا ہو، توجہ چاہتا ہوں، وہ قرآن کی تفسیر لکھ چکا ہو، حدیثوں پر اس کا تسلط ہو، علم رجال کو جانتا ہو، تقویٰ و پرہیزگاری کو جانتا ہو، اب اگر یہ جانتا ہے تو جیسے محمد ابن مسلم بن سکتے تھے ویسے سید علی حسینی سیستانی بھی بن سکتے ہیں، ویسے ہی خوئی بھی بن سکتے ہیں، ویسے ہی مکارم شیرازی بھی بن سکتے ہیں، ویسے ہی سید علی خامنہ ہی بھی بن سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سند آ گئی نا، بننے کی. اب بن گئے تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے مسلمانوں کو یخرجہم من الظلمات الى النور, جو گمراہی اور تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نور کی طرف لے جائے. آپ کہیں گے کہ ہمارا مرجع وقت آیت اللہ سیستانی ہے, یا بعض لوگ کہیں گے ہمارا مرجع وقت آیت اللہ خامنئی ہے. اب یہ بتائیے, آیت اللہ خامنئی حیدرآباد میں آئے آپ کو ظلمات سے نکال کر کے نور میں لے جانے کے لیے؟ آیت اللہ سیستانی تشریف لے آئے کہ آپ کو دیکھیں کہ کیسے آپ ظلمات میں ہیں, نور سے نور میں لے جائیں آپ کو؟ وہ تو نکالنے نہیں آئے. کہ دیکھو ایک شخص ہے, یہ کیسے نکالنے آ سکتا ہے؟ اگر یہی اعتراض کرنا ہے تو رسول خدا پہ کر دینا, جزیرت العرب میں کیوں آئے آپ, ہندوستان میں کیوں نہیں آئے؟ اگر یہی اعتراض کرنا ہے کہ دیکھو کہیں خود پہنچتے ہیں, کہیں پیغام پہنچتا ہے, کہیں نمائندہ پہنچتا ہے. رسول جہاں جہاں نہیں پہنچ سکے خطوط لکھے رسول نے, نمائندے بھیجے. ایسے ہی آج کے دور میں مرجع وقت نے توزیع المسائل لکھا, معاشرے کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے خود تو نہیں آیا لیکن گھر گھر میں اپنی توزیع المسائل بھیج دی کہ دیکھو اگر راہ ہدایت پہ چلنا ہے توزیع المسائل اٹھانا, میرا فتویٰ دیکھنا, اس پر عمل کرنا, راہ ہدایت خود بخود مل جائے گی. اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی توزیع المسائل اٹھانے کی. آپ کہیں گے مولانا آپ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, توزیع المسائل تو آیت اللہ خامنئی کی ہے, اس کی اٹھانے کی بات کرتے ہیں, ہمارے گھر میں جو اللہ کی کتاب رکھی ہے اسے تو ہم اٹھاتے نہیں. ماشاءاللہ خواتین بھی یہاں موجود ہیں. تو ابا نے جو جہیز میں قرآن دیا تھا وہ کھول کے دیکھا ہی نہیں ہم نے کہ کس نے لکھا ہے. جس غلاف میں لپیٹ کے دیا تھا اسی غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہے. تو جب یہ حال ہو جائے گا معاشرے کا کہ وہ بھول جائے گا کہ ہمارا دین کیا ہے, ہماری شریعت کیا ہے, ہمارا نظام کیا ہے, تو مصیبتیں چاروں طرف سے اسے گھیر لیں گی. جب انسان نعمت کا خیال نہیں کرتا تو اللہ اس نعمت کو سلب کر لیتا ہے. آج اگر ہمیں رہبر ملا ہے, آج اگر ہمیں لیڈر ملا ہے, تو ہمیں ہر نماز کے بعد دو رکعت نماز شکرانہ پڑھنا چاہیے. خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا رہبر دے دیا کہ ساری کائنات مل کے اس کے اوپر ایک انگلی بھی نہیں اٹھا پا رہی. میرے عزیزوں اور دوستو, معصوم پر انگلی اٹھانا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ وہ معصوم ہے, کوئی خطا کرتا ہی نہیں. لیکن جب غیر معصوم وہ بھی رہبر بن کے سامنے آئے تو ایک ہزار مواقع ہوتے ہیں کہ اس پر انگلیاں اٹھائی جا سکیں. لیکن اللہ سلامت رکھے آیت اللہ سید علی خامنئی کو, ایسا عظیم رہبر دیا ہمیں اللہ نے کہ اس کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھانے والا نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں کچھ لوگ اٹھاتے ہیں, تو بھائی کچھ لوگوں نے تو رسول پہ بھی انگلیاں اٹھائی. ہم رسول کو نہ بچا سکے تو سید علی خامنئی کو کیسے بچائیں؟
نعرہ سلوات.
بھائی کچھ لوگوں کا تو معیار ہی الگ ہے, جب تک وہ کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا, ان کے مسائل ہیں, ان کے مشکلات ہیں. تو ایسے کچھ لوگوں کو تبلیغ کرنے سے رسول نے بھی چھوڑ دیا تھا, آپ بھی چھوڑ دیجئے. رسول نے بھی کہا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے, یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. تو وہ مہر وہیں رکھ تھوڑی نہ دی گئی ہے, وہ قیامت تک کے لیے ہے. ایک ایک لوگوں پہ وقفے وقفے کے بعد لگتی رہتی ہے. تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے, آپ اپنا کام کیجئے, آپ اپنے سیرت و کردار کو آگے بڑھائیے, معاشرے کو آگے لے کر کے چلیے, اور اللہ کا شکر جتنا ہو ادا کرتے رہیے. میرے عزیز اور دوستو, اب میں نے اپنے لحاظ سے, مجھے نہیں پتا آپ کے, میں نے اپنے لحاظ سے ولایت کو اللہ سے شروع کیا اور آیت اللہ خامنئی پہ لا کے ختم کیا. ابتداء زمان سے دور حاضر تک اس ولایت کو آپ کے سامنے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی, دلیلیں دی اپنی طرف سے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ کو جو بھی سوال ہے, جو نقد ہے, میں حاضر ہوں. آج بھی آپ جو بھی میری باتیں ہیں, گفتگو ہیں, اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے, ولایت کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, بعد میں تقریر کے میں بیٹھا رہوں گا, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں نے اپنے لحاظ سے ثابت کیا. اب جب ولایت ثابت ہو گئی تو ہمیں اس دور میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا فریضہ اس ولایت کے لیے کیا بنتا ہے. دین مبین اسلام میں نے کل کی گفتگو میں بھی کہا دو طرفہ حساب و کتاب ہے, ایک ولی کا دوسرے قوم کا. اگر قوم ساتھ نہ دے, کل کا جملہ تکرار کر رہا ہوں کیونکہ جملہ قیمتی ہے, اگر قوم ساتھ نہ دے تو علی جیسے ولی کو گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس قوم کا گریبان پکڑا جائے گا جس نے علی کو گھر میں بٹھالا. اور اگر آج کا رہبر, آج کا لیڈر میدان میں اتر آیا اور قوم نے ساتھ نہیں دیا تو اس قوم کو جواب دینا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کی اسی وقت حمایت ہوگی جب آپ ایران جا کر کے نعرہ لگائیں. نہیں, آیت اللہ خامنہ ای کے آپ سب نمائندے ہیں. جو جو ولایت کو قبول کرتا ہے وہ ان کی طرف سے نمائندہ ہے. کوئی کہیں بھی بازار میں, کوچے میں, گلی میں, گھر میں ذکر کرے اور انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو آپ کا فریضہ ہے کہ اس کی انگلی کو جھکا دے. لڑائی کر کے نہیں, دلیل دے کر کے, باتیں بیان کر کے, عقلی دلیل, منطقی دلیل, کتابی دلیل, جو چاہیے. جو صاحبان علم ہوتے ہیں ان کی ہاتھ پیر کی لڑائی نہیں ہوتی ہے. لڑتے تو وہ ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی. آپ کے پاس دلیل ہے, آپ جواب دیجئے. اور میرے عزیزوں اور دوستو, ہمارا فریضہ بنتا ہے اس نظام کو, اس سسٹم کو جس کو آج جمہوریہ اسلامی ایران چلا رہا ہے, ہمیں بھی چلانا چاہیے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اچھی باتیں کسی کے بھی پاس ہوں لے لو, یہ کہنے کی ضرورت نہیں وہ ایران کی بات ہے, ایران میں رہنے دو. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یو پی والوں کا مسئلہ ہے, وہیں رہنے دو, وہ لکھنؤ والوں کا مسئلہ ہے, وہ ایران والوں کا مسئلہ ہے. نہیں, مولا کائنات تو یہ کہتے ہیں اگر تمہارا دشمن بھی اچھی بات کر رہا ہے تو اچھی بات اس سے لے لو. ہم اپنے دوست سے لینے کے لیے تیار نہیں. ایک نظام, ایک سسٹم. اب جو میرا مسئلہ ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے. ولایت ثابت ہو گئی نا, ولایت کا کام ہے لوگوں کی ہدایت کرنا. ایک خاص بات جو میں آپ کے سامنے چھیڑنا چاہتا ہوں وہ یہ, وہ حکومت جو خط ولایت پر چلنا چاہتی ہے اس کے شرائط اور قانون کیا ہونے چاہیے. بھائی جب زمانے کا ولی ایک شخص بن گیا, ایک مسئلہ بہت اہم رہ جا رہا ہے جو میرے ذہن سے نکل گیا, پہلے اسے واضح کر دوں پھر ادھر آتا ہوں. آپ یہ کہیں گے قبلہ مراجع کرام بھی ہیں, ولی بھی ہے, جو معاشرے میں بات پھیلائی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ولایت والی بات کرتے ہیں نا, یہ صرف آیت اللہ خامنہ ای کو مانتے ہیں اور بقیہ جتنے آیت اللہ ہیں کسی کو نہیں مانتے. ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم مومن طاق کو بھی مانتے ہیں, زرارہ کو بھی مانتے ہیں, ہشام کو بھی مانتے ہیں, ہم تو ابان ابن ابی تغلب کو بھی مانتے ہیں. اگر امام نے پانچ معرفی کیے تو ہم پانچ کو مانتے ہیں. اور امام کا فخر یہ تھا کہ ہمارے پاس ایسے ایسے پانچ سات شاگرد ہیں. ہمارا فخر یہ ہے کہ ہماری قوم میں ایک نہیں دس بیس مراجع کرام موجود ہیں.
نعرہ سلوات
اور ہم ان تمام مراجع کرام کو اپنے سر پر بٹھالتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, مراجع کرام کی بات سنتے ہیں. ہم آپس میں لڑتے ہیں, ذرا جا کے معلوم کیجئے مراجع کرام آپس میں لڑتے ہیں. اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کیونکہ یو پی وغیرہ میں آیت اللہ سیستانی کے مقلدین بہت ہیں, یہاں مجھے اندازہ نہیں ہے کیا ہے, تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی بات کر کے آیت اللہ سیستانی کو کم کر رہے ہیں. ذرا معلوم کیجئے ہفتے میں کتنی بار آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہ ای میں تبادر خیال ہوتا ہے. آپ کی حکومت جو چل رہی ہے ہمیں مشورے دیجئے, ہم ان عراقیوں کو کیسے نجات دیں. آپ کی حکومت چل رہی ہے, یہاں بھی آپ کا نظام چلانا ہے, یہاں بھی حکومت کو بڑھانا ہے, کیسے بچایا جائے, کیسے سنبھالا جائے. ولی فقیہ جب دور میں رہتا ہے تو اس کی نظر ہر جگہ ہوتی ہے, ایک جگہ محدود نہیں ہوتا. ارے یہ تو مسلم ہے نا, علی کا ماننے والا کہیں بھی محدود نہیں ہوتا. عراق کے بھی مسائل حل ہو رہے ہیں. آپ نے کیا سمجھا جو مسائل تھے, داعش 80 کلومیٹر تک پہنچ گئی تھی بغداد کے, خبریں سنتے رہتے تھے آپ, آج فتح ہونے والا ہے, کل فتح ہونے والا, کیسے رکا؟ مرجع وقت نے ایک حکم ولائی دے دیا. مرجع وقت نے ایک حکم ولائی, کیسا حکم ولائی؟ کہا عراق کے شیعہ سنی تمام کا فریضہ یہ ہے کہ وہ مل کر کے, متحد ہو کر کے ان داعش کے مقابلے میں آئے. اور اس فریضے میں دیکھیے، کیونکہ حکم ولائی میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتویٰ نہیں تھا بلکہ حکم تھا، اگر فتویٰ ہوتا تو کہتے میرے مقلدین کا فریضہ یہ ہے، حکم تھا۔ انہوں نے مقلدین کی بات نہیں کہا، کہا شیعہ سنی سب امت مسلمہ کو ولی فقیہ نے دعوت دی، اور وہ امت مسلمہ جو ولی فقیہ کی دعوت پر لبیک کہہ دے تو داعش کو نتیجے میں باہر نکال دیتی ہے۔ نتیجہ آپ نے دیکھا، 80 کلومیٹر پہنچ گئے تھے، ختم ہونے والا ہے، اب خبریں سن رہے ہیں آپ کے داعش ختم ہونے والے ہیں عراق سے۔
نعرہ سلوات۔
تو ہمارے مذہب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ہم جیسے جاہل لوگ آپس میں ٹکراؤ پیدا کر دیتے ہیں، مذہب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ علماء کرام جو بزرگان ہیں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گفتگو سنتے ہیں۔ دیکھیے کہیں گے آپ نے ان کا فتویٰ تو یہ ہے اور ان کا فتویٰ یہ ہے، وہ علمی محاذ ہے، وہاں نظریاتی اختلاف ہیں۔ جو لوگ علماء کرام موجود ہیں میری بات کی تائید کریں گے، جب ہم درس خارج میں جاتے ہیں، درس خارج میں علماء کے نظریات بیان کرتے ہیں تو شاگرد اپنے استاد کی بات کو رد کر دیتا ہے، کہتا ہمارے استاد نے جو یہ کہا تھا وہ غلط ہے، لیکن جاہلوں کی طریقے سے نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے طریقے سے۔ وہ کہتا ہے سیدنا استاذنا سید بزرگوار ہمارے استاد محترم نے جو یہ نظریہ بیان کیا ہے ان پر ہزاروں سلام، بڑی زحمت کی ہے، لیکن میں اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنے تمام امکانات کے ذریعے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج کے دور میں یہ نظریہ صحیح نہیں ہے بلکہ میرا نظریہ صحیح ہے۔ اس دور کے مطابق وہ نظریہ صحیح تھا، آج کے دور کے مطابق میرا نظریہ صحیح ہے۔ 1000 احترام کے بعد اس نظریے کو وہ کاٹ دیتا ہے، اہل علم میں کوئی مخالفت نہیں کرتا، شاگرد کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا خوب پڑھا کہ اپنے استاد سے بھی آگے نکل گئے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم سے بحث کیے بغیر چلے گئے، ہم کو بتائے بغیر آگے نکل گئے، ہم سے اجازت لیے بغیر کہاں چلے گئے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ارے تمہیں تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ جس کو تم نے پڑھایا تھا وہ آج کتنی آگے نکل گیا۔ یہ فخر اس وقت ہوتا ہے جب دل میں بغض نہ ہو، جب دل میں حسد نہ ہو، جب کسی کی جلن نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جب نکالو گے تو معاشرے میں آگے بڑھو گے۔ مرجعیت میں، ولایت میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، بس کیونکہ ولی فقیہ نظام کو چلاتا ہے، مملکت کو چلاتا ہے، ملک کو چلاتا ہے، لہٰذا ولی فقیہ کی بات کو سب کو ماننا پڑے گا۔ آپ کہیں گے آیت اللہ سیستانی کو بھی، میں مثال کے طور پہ بار بار آیت اللہ سیستانی کا نام لا رہا ہوں، ویسے تو بہت سے مراجع کرام ہیں، ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب میں کہوں ہاں تو آپ کہیں گے دیکھا آپ نے گرا تو دیا، بات برابری برابری کی کر رہے تھے، آخر میں آپ نے منوا لیا ولی فقیہ کی بات آیت اللہ سیستانی کو، ہے نا؟ یہ ایک اعتراض آ جاتا ہے ذہن میں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مثال کے ذریعے سے، پھر بتائیے گا کہ ہم نے گرایا ان کی توہین کی یا نہیں کی۔ آیت اللہ سیستانی اپنی گاڑی سے اپنے ہی شہر میں جا رہے تھے، مثال ہے، جیسے ہی وہ چوراہے پہ پہنچے ریڈ لائٹ ہو گئی۔ اب آیت اللہ سیستانی رکیں گے یا چلے جائیں گے؟ آپ بتائیے، بلند آواز میں بتائیے، سب کا فیصلہ یہی ہے، ہم مرجع وقت ہے، آپ اسے روک رہے ہیں، حد ہو گئی۔ یہ جو آپ اشکال کریں گے وہ میں ابھی پے کر رہا ہوں، مرجع وقت کو روک رہے ہیں آپ، ریڈ لائٹ ہوا کرے، مرجع وقت تھوڑی نہ رکنے والا ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ان کی تقلید کر رہے ہیں، یہ کیوں سنیں گے کسی کی؟ لیکن نتیجتاً اگر آیت اللہ سیستانی نہ رکے تو مرجع وقت نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ اگر آیت اللہ سیستانی اس ریڈ لائٹ کو توڑ کے چلے جائیں تو مرجع وقت نہیں ہے، مرجع وقت وہ ہوتا ہے جو قانون کی رعایت کرتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی رک جائیں گے، کیوں رک گئے آیت اللہ سیستانی آپ؟ ریڈ لائٹ ہو گئی ہے، ریڈ لائٹ، ہاں، قانون اور نظام جو ہوتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس رتبے کے مالک ہیں، اس میں سب کو ایک برابر ہونا چاہیے، نظام کو چلانے کے لیے، ملت کو چلانے کے لیے ہر ایک کو بات سننا پڑے گا۔ آپ کہیں گے ہاں منطقی بات ہے، آیت اللہ سیستانی آپ کو رک جانا چاہیے، آپ سب کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کو رک جانا چاہیے، میں کہوں گا عجیب، ٹرافک والے کی بات آیت اللہ سیستانی مان کر کے رک جائیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہے. جو نظام بشریت, جو نظام اہل بیت چلا رہا ہے, ولی فقی کی بات مان کر کے آیت اللہ سیستانی رک جائیں تو آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے. بھائی آیت اللہ سیستانی نے یہ ٹرافک کا چھوٹا سا جو وہ تھا جس نے نظام بنایا تھا, اس کی بات مانی کہ نہیں مانی؟ ولی فقی کبھی یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ آیت اللہ سیستانی جو آپ نے یہ فلاں چیز اجتہاد کی ہے یہ غلط ہے, اس کی جگہ جو میں نے اجتہاد کیا ہے اس کو مانیے. یہ ولی فقی کبھی نہیں کہتا یہ اس کا اجتہاد ہے یہ اس کا اجتہاد ہے. ولی فقی جب بھی اپنی بات کرتا ہے تو نظام اسلام کو چلانے کے لیے, نظام شریعت کو چلانے کے لیے. اب آپ کو اگر بات ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ میں اپنی پہلی مثال دیتا ہوں. جو پہلی مثال میں نے دی تھی سعد ابن معاذ والی, سعد ابن معاذ نے کہا ان 600 لوگوں کو قتل کر دیا جائے, رسول اللہ آپ سعد ابن معاذ کی بات مانیں گے؟ فیصلہ تو سعد ابن معاذ کا ہے نا, کائنات کا رسول مان رہا ہے, مان کے یہ بتا رہا ہے نظام امت چلانے کے لیے جو ذمہ دار ہے جب وہ فیصلہ کر دے تو ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ. اب حکومت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں نظام کے, جب اہل بیت کے نام پہ چل رہی ہے حکومت تو قوانین اہل بیت بھی اس میں چلنے چاہیے, ہے کہ نہیں؟ آج جمہوریہ اسلامی ایران میں ایک حکومت چل رہی ہے جسے ولی فقی چلا رہا ہے, خدا کرے امام زمانہ کے ظہور تک یہ حکومت چلتی رہے. نظام آپ دیکھ رہے ہیں, اسلامی ممالک کتنے ہیں بتائیے, انداز 50 سے اوپر ہے نا. آج اسلامی ممالک 50 عدد سب دین مبین اسلام کے نام پہ چل رہے ہیں, لیکن ولایت کے نام پہ فقط ایک ہی چل رہا ہے نا. دونوں میں فرق, امریکہ سے ڈالر آئے تو وہ بک گیا, اسرائیل سے ڈالر آئے تو وہ بک گیا. ہے کسی میں طاقت جو ایران کو خرید کے بتائے؟ کیوں کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں جو بوریے پہ بیٹھتے ہیں آسمان پر حکومتیں کرتے ہیں. ان کو خریدنا آسان نہیں ہوتا ہے, ان کو خریدا نہیں جا سکتا. کہ کیوں کہ جب نظام آیا تھا اس وقت کی تاریخ نہیں پڑھی تم نے, شاہ نے امام خمینی سے کیا کہا, اتنے کروڑ ریال لے لو, اتنے ملینز آف ڈالر لے لو, ایران چھوڑ کے کہیں بھی چلے جاؤ سکون سے رہو. یہ ان کو پتا تھا کہ جو بھی اسلام کے نام پہ اٹھتا ہے وہ ڈالروں میں بڑی آسانی سے بک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سابقہ نہیں دیکھا تھا کہ جو اہل بیت کے نام پہ اٹھتا ہے اسے کائنات کا کوئی بھی بشر نہیں خرید سکتا. امام خمینی نے کہا کتنے کروڑ ڈالر کی بات ہے, تم اس کے ڈبل لے لو تم چلے جاؤ, تم اس کے ڈبل لے لو تم چلے جاؤ. اس نے ایک عجیب سوال کیا, اس کے سوال میں دم تھا. اس نے کہا میں شاہ ایران ہوں, میں نے 10 کروڑ ڈالر کی بات کی ہے تو میری جیب میں ہے. توجہ ہے آپ کی, 10 کروڑ ڈالر کی بات کی ہے تو میری جیب میں ہے, اب تم اس کا ڈبل یعنی 20 کروڑ ڈالر دینے کی بات کر رہے ہو, خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے, ہے تمہارے پاس اتنا دے دو گے؟ سوال بڑا زبردست تھا, ہم ہوتے تو مایوس ہو جاتے, لیکن جو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. جواب سنیں گے تو مزہ آ جائے گا آپ کو. امام خمینی نے کہا 20 کروڑ ڈالر, یہ مثال ہے, دقیق رقم نہیں بتا رہا ہوں, وہ میرے ذہن میں نہیں. تو امام خمینی نے کہا 20 کروڑ ڈالر تم نے مجھے بہت کم سمجھا, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. اس نے پوچھا تم کہاں سے دو گے؟ کہا تم جانتے نہیں, یہ میری ابا دیکھیے, امام رضا کے حرم میں جاؤں گا اس ابا کو زمین پہ بچھا دوں گا, قوم والوں سے کہوں گا 20 کروڑ ڈالر چاہیے, اس شاہ کو دینا ہے, یہاں سے بھگانا ہے, قوم 20 نہیں 40 کروڑ ڈالر دے دے گی. اگر خلوص دل میں ہو, اللہ کی نظام کو چلانے کا طریقہ خود اللہ اور اس کے رسول سے لیا گیا ہو تو خمینی بن کے انسان زمانے پہ چھا جاتا ہے, دنیا لاکھ مخالفتیں کرے. یہ ساری باتیں ہوئیں, لیکن آج جو دور میں چل رہا ہے نظام وہ اس کی کیفیت دیکھیے. آپ سوچیں گے کاش ہمارے یہاں بھی چل جاتا. معاشرے میں غریب مسکین محتاج سب ہوتے ہیں, جہاں آبادی ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس ولی فقیہ کی حکومت نے غریبوں کے لیے کیا انتظام کیا ایران میں؟ امیر تو ہر جگہ سکون سے جیتے ہیں، غریبوں کے لیے کوئی انتظام ہے؟ کہا امام خمینی کی زندگی سے ہی شروع ہے، کمیٹی امداد امام خمینی ان کے نام سے، یہ ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں شادیاں کرواتے ہیں جہیز کے ساتھ ساتھ۔ ایک بات ہو تو میں بیان کروں، قرض الحسنہ ایک بہت اہم چیز ہے، اسلام میں بہت اس کی تاکید ہے، لیکن اتفاق سے ہمارے یہاں کا کچھ ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی قرض الحسنہ کھولتا بھی ہے تو چند لوگ لے کے وہ پیسے چلے جاتے ہیں، لوٹ کے آتے ہی نہیں، تو قرض الحسنہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے۔ اب اس قرض الحسنہ کی بات، جو لوگ ایران جا چکے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، کسی بھی شہر میں 10-15 منٹ 20 منٹ آپ پیدل چلیے، ایک جگہ لکھا ہوا دکھ جائے گا آپ کو، قرض الحسنہ امام سجاد، قرض الحسنہ امام حسین، قرض الحسنہ فلان، آئمہ معصومین کے نام پہ۔ یہ قرض الحسنہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کو بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لے جائیے یہاں سند و نت رکھ دیجئے، ایک دو لوگوں کو ضامن بنا کر کے، کتنا دیتے ہیں؟ 500 روپے؟ نہیں، 500,000 روپے؟ نہیں، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا دیتے ہیں۔ ایک قسط معین کرتے ہیں، تجارت کرو، کام کرو، میرے پیسے لوٹاؤ، خود صاحب مال ہو جاؤ۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ نظام کا قانون ہے۔ اس طرح سے جب ولایت کے نام پہ حکومت ہوگی تو جو ولی امر مسلمین بیٹھا ہے وہ کہاں سے آ کے بیٹھا ہے؟ کہ وہ اہل بیت کے معرفت سے علوم آل محمد کو حاصل کر کے بیٹھا ہے، تو جب وہ علوم آل محمد کو حاصل کر کے بیٹھا ہے تو وہ علی کی حکومت کو دیکھے گا نا، علی کی حکومت اس کی نظر میں ہے، اب حکومت اس کے ہاتھ میں آئی تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ سیرت علی پہ حکومت ہو تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو جب سیرت علی کی پر حکومت ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شہر میں کوئی یتیم بھوکا نہیں سوئے گا، شہر میں کوئی مظلوم نہیں رہے گا، کسی کی گنڈا گردی نہیں چلے گی، کسی کا زور نہیں چلے گا، کسی کی لاٹھی نہیں چلے گی، ان سب کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جیسے علی نے نظام چلایا تھا ویسے ہی ان کا نائب جب تخت پہ بیٹھے گا تو ویسے ہی نظام چلانے کی کوشش کرے گا۔ اور آج آپ ایران جائیں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کو ایران سے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ملنا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا ہے، لیکن جب سرزمین ایران پہ قدم رکھو گے، اگر کسی معصوم کی ولادت ہے تو لہلاتے ہوئے پرچم تمہیں خود بخود بتا دیں گے کہ آج کسی امام کی ولادت ہے، اگر کسی امام کی شہادت ہے تو شہر میں پھیلے ہوئے سیاہ پرچم تمہیں خود بخود بتا دیں گے آج کسی امام کی شہادت ہے، وہاں کا ٹی وی پر نیوز ریڈر بھی آتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بھی اکتفا نہیں کرتا جب تک محمد و آل محمد پہ صلوات نہیں پڑھ لیتا، جب تک خبریں نہیں سناتا۔ اور کیا چاہیے؟ ضروری ہے کہ جب تمہاری جیب بھری جائے تبھی تم حمایت کرو؟ اگر یہ روش ہے تو یہ روش تو دشمنان اہل بیت کی تھی، اہل بیت نے کبھی بھی کسی کی جیب نہیں بھری اپنی بات منوانے کے لیے، جتنا اس کا حق تھا فقط اتنا دیا، ایک پیسے نہیں دیے، اگر اپنا بھائی بھی آیا تو دکھا دیا، ایک پیسے نہیں دیے۔ تو اگر علی کی روش پہ چلنا چاہتے ہو تو مذہب کی بنیاد پر حمایت کرو، پیسے کی امیدیں نہ رکھو، پیسے کی امید رکھ کے جو حمایت کرتا ہے پیسے نہ ملنے پہ مخالفت کرنے لگتا ہے، اور ایسے شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا، جب وہ پیسے پہ چلنے لگتا ہے تو آج آپ کی حمایت کر رہا ہے، کل باطل کی بھی حمایت کرنے لگتا ہے۔ تو اپنا معیار پیسوں پہ نہیں بنانا چاہیے، اپنا معیار اپنے ایمان پہ بنانا چاہیے۔ جب تک با ایمان رہو گے صاحب ایمان کی حمایت کرتے رہو گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ ہونا چاہیے نظام ولایت کے لیے۔ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملے گی، فقط شرط یہ ہے خلوص دل چاہیے۔ جب تک دل میں خلوص پیدا نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دین کے کام کے لیے خلوص نہ ہو پھر دین کا کام کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ خلوص کو معیار بنائیے، خلوص اگر ہے تو انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو کامیابی دے گا۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہو، پوری قوم آپ کے ساتھ ہو۔ ارے امام وقت امام حسین جا رہے ہیں تو اتنی بڑی آبادی سے 72 لوگ مل رہے ہیں، اتنی بڑی آبادی سے، وہ بھی امام معصوم کے ساتھ۔ ہم سے تو نہ چاہتے ہوئے بھی گناہیں ہو ہی جاتی ہیں، ہم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم کثرت پہ نہ جائیں لیکن کیفیت معیار ہونا چاہیے۔ امام حسین کثرت پہ نہیں گئے لیکن 72 ایسے ملے کہ یزید نے تو فقط حسین سے بیعت مانگی تھی، حسین نے چیلنج کر دیا اس غلام ترکی سے، یزید بیعت لے لے تو میں جانوں، وہب قلبی سے بیعت لے لے تو میں جانوں۔ 72 ایسے کھڑے کر دیے کہ کسی ایک سے یزید بیعت نہیں لے سکا۔ تو معیار ہمارا یہ ہونا چاہیے، کیفیت معیار ہونی چاہیے۔ اے میرے عزیزوں اور دوستو، جو تاریخ جو مناسبت ہے وہ شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ آج کیونکہ میرا آخری بیان ہے اور میں نے اپنے لحاظ سے اس بیان کو مکمل کر دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ میں نے کچھ چھوڑا ہے تو وہ سوال میں آپ مطرح کر سکتے ہیں اور میں اس کا جواب دے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ بات متصل ہے شہادت سے۔ آپ کہیں گے جب حضرت زہرا کی شہادت تھی تو آپ نے موضوع رکھا ہی کیوں ولایت شناسی؟ اس لیے رکھا کہ حضرت زہرا کی شخصیت ولایت کی پہلی مدافع ہے، اور جس طرح سے حضرت زہرا نے ولایت کا دفاع کیا کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باغ فدق مانگنے کے لیے گئی تھیں حضرت زہرا؟ باغ فدق مانگنے نہیں گئی تھیں، ولایت کا دفاع کرنے کے لیے گئی تھیں۔ خطبہ فدق پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، جو اس میں ذکر ہے توحید کا، رسالت کا، ولایت کا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مال کی ضرورت نہیں ہے، مال دنیا ان کی محتاجی نہیں ہے، کہ مال دنیا نہیں تھا اس لیے فدق لینے کے لیے گئی۔ یہ اس رسول کا جز ہے، فاطمہ تو بضعت منی کے ذیل میں، یہ اس رسول کا جز ہے جسے عرب کے تجار نے مل کے دولت دینی چاہی کہ جتنی دولت چاہتے ہو لے لو، اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جو تمہارے امکان میں نہیں ہے، میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی میں تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا۔ جس رسول نے دولت کو ایسے ٹھوکر مانگی ہو، اس رسول کی بیٹی دولت لینے کے لیے دربار چلی جائے؟ ناممکن ہے۔ تو وہ تو ایک بہانہ تھا، ایک بہانے سے لوگوں کو بتانا تھا حق کون ہے، باطل کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا کہ کچھ کے چہرے سے ہٹانی تھیں نقابیں ورنہ، کچھ کے چہروں سے ہٹانی تھیں نقابیں ورنہ، فاطمہ زہرا کو میراث کی حاجت کیا ہے؟ فاطمہ زہرا میراث لینے نہیں گئی تھیں، جو مسلمان اور اسلام کے نام پر لوگ حکومتیں حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہتی تھیں۔ دیکھو یہ سیرت رسول پہ نہیں چل رہے بلکہ سیرت رسول کی مخالفت کر رہے۔ وہ شہزادی کون ہیں جو ولایت کا دفاع کر رہی ہے؟ ہماری بزم میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کے لیے اگر کچھ نہ کہوں تو ناانصافی ہوگی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایسے تو تمام امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، لیکن خواتین کے لیے خصوصی طور پر، بقیہ تمام لوگوں کے لیے عمومی طور پر اسوہ حسنہ ہیں۔ آج ہماری ماں بہنوں کو اگر سیرت حضرت زہرا پہ چلنا ہے، آج کے اس معاشرے میں 20ویں صدی میں اگر انہیں سیرت حضرت زہرا پہ چلنا ہے تو کیسے چلنا ہوگا؟ یاد رکھو، اسلام نے دو سیرتوں کو بیان کیا ہے، ایک سیرت حضرت زہرا کو بیان کیا گیا ہے، ایک رسول کی کچھ بیویوں کی سیرت بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد عورتوں کے خلاف جتنی باتیں ملتی ہیں، نہج البلاغہ میں، یہ عورتیں ناقص العقل ہیں، ان عورتوں کی باتیں نہ سننا، عورتوں کے جو مشورہ دیں اس کے خلاف جانا، ہماری قوم والوں نے کہا یہ ساری باتیں عورتوں کے خلاف ہیں۔ دین مبین اسلام اگر ساری روایتوں کو جمع کر لیا جائے تو نظر میں آئے گا عورتوں کے خلاف ہے، نہیں، یہ روایتیں سمجھنے والوں کے خلاف ہیں۔ لوگوں نے روایتوں کو سمجھا نہیں. نہج البلاغہ میں آپ کہیں گے مولا آپ انکار کر رہے ہیں نہج البلاغہ کا. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا ہے عورتیں ناقص العقل ہیں. مولانا چھوٹی بات تو ہے نہیں, کیسے انکار کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے جو کہا ہے ناقص العقل ہیں. نہج البلاغہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کب کہا ہے, کس وجہ سے کہا ہے. جنگ جمل سے پلٹ کے آئے ہیں تب کہا ہے. جہاں علی نے یہ بات کہی کہ یہ عورتیں ناقص العقل ہیں جنگ جمل کے زمرے میں, وہیں علی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت سے مشورہ لیتے ہوئے نظر آتے. وہیں علی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کیا ہوتا, اگر زہرا کی حمایت نہ ہوتی تو علی حقانیت کو کیسے آگے بڑھاتا. کہ میں لوگوں کے لیے مشکل کشا ہوں, میری خاتون میری مشکل کشائی کرتی. تو آپ کہیں گے باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئیں, متضاد ہو گئیں, ایک ہی امام سے دو طرح کی باتیں ہو گئیں. عورتیں ایسی ہوتی ہیں, عورتیں ایسی ہوتی ہیں. کہا نہیں, بات اپوزٹ نہیں ہے, معیار بناؤ. تاریخ اسلام نے معیار پیش کیا ہے. ہر وہ خاتون, یہ آخری جملہ آپ کے لیے, ہر وہ خاتون جو سیرت زہرا پہ چلتی ہے وہ علی کی مونس ہو یاور ہے. ہر وہ خاتون جو رسول کی ان بیویوں پہ سیرت پہ چلتی ہے وہ ناقص العقل بھی ہے, اس کے مشورے کو بھی نہیں ماننا چاہیے, اس کے رفتار و گفتار سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. معیار ہے, اگر اس خاتون حضرت زہرا کی سیرت پہ چل رہی ہے, اپنے گھر میں جس بچے کی تربیت کر رہی ہے اس خاتون کے ہاتھوں میں ہے. چاہے تو علی کا محب بنا دے, چاہے تو علی کا دشمن بنا دے. یہ دونوں چیزیں کردار سے بنتی ہے, اور کردار کی گرفت جو ہے اس کی ماں کے ہاتھ میں ہوتی. باپ تو اپنے روزگار میں لگا رہتا ہے, باہر گھوما کرتا ہے, ادھر جایا کرتا ہے, ادھر جایا کرتا ہے رزق. یہ تربیت تو بچے کی ماں کرتی ہے, اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. چاہے تو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے بچے کے لیے جنت بنا دے, چاہے تو اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے بچے کے لیے جہنم بنا دے. اے میری ماں بہنوں, دین مبین اسلام کی بہت عظمت ہے, خواتین کی بھی بڑی عظمت رکھی ہے دین مبین اسلام نے. میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں خصوصی ایک گفتگو کرنا چاہتا تھا. خواتین کی جو عظمت ہے معاشرے میں, دین میں, اسلام میں بڑی قدر رکھی ہے. لیکن یاد رکھنا, جب تک صاحب کردار ہو اسلام میں تمہاری عزت ہے. جہاں کردار پہ آنچ آئی پھر اسلام عزت نہیں کرتا. اور یہ بات خواتین سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان سے مخصوص ہے. جب تک صاحب کردار ہو ساری عظمتیں تمہارے ساتھ ہیں. اپنے کردار کو سنبھال کے رکھو. بعض چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پیش کر دی گئیں, عورت اور مرد دونوں مساوی ہیں اور شانے سے شانہ ملا کر کے چلے, اور یہ عورتوں پہ ظلم ہے, ان کو کم کر دیا جاتا ہے, ان کو گھٹا دیا جاتا ہے, مردوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مردوں کو نہ بڑھایا گیا ہے نہ آپ کو گھٹایا گیا ہے. آپ کہیں گے بھائی فضیلت تو بیان ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء آیت ہے, قرآن کی مذاق بات نہیں ہے. لیکن آیت کو تھوڑا دقیق توجہ سے دیکھا جائے تو یہ عورتوں کی فضیلت میں نکلتی ہے, مردوں کی نہیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کے سرپرست ہیں. قوام یعنی سرپرستی, قوام یعنی محافظت. یہ مرد اس عورت کا محافظ ہے, یہ مرد اس عورت کا سرپرست ہے, یہ مرد اس عورت کا قائم مقام ہے. عورت کا محافظ ہے یعنی کیا؟ یعنی اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کی حفاظت کرے, ہے نا. اب آپ بتائیے آپ کے معاشرے میں اہم وہ ہوتا ہے کہ جس کی حفاظت کی جاتی ہے, یا اہم وہ ہوتا ہے کہ جو حفاظت کرتا ہے؟ باڈی گارڈ مہم ہوتا ہے یا جس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے وہ مہم ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی منتری جی کا باڈی گارڈ نہیں مہم ہوتا ہے, منتری جی مہم ہے. تو یہ مرد تو عورت کا محافظ ہے, باڈی گارڈ ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے. اگر اس رخ سے نکالنا چاہیں گے تو ہم اس رخ سے نکال دیں گے. حفاظت اور قوام اور سرپرستی, ہمارے بزرگ اور محترم نے بات کی تھی. آج میری بات تھوڑا سا لمبی ہو گئی, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, لیکن یہ باتیں کرنا ضروری تھی میرے لیے, اس لیے مجبوراً کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگ نے بات کی تھی کہ قانون عورت کا نیز نہیں ہے کہ آپ کا کھانا پکایا ہے. مرد کہے گا میرا قانون یہ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالیں, وہ کہیں گے میرا قانون یہ ہے کہ میں کھانا نہیں پکاتی. ایک جملہ سنیے اور اس جملے کی قدر کیجئے گا. جب تک آپ کے ذہنوں میں یہ جملہ رہے گا گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. قانون ہمیشہ مجرموں کے لیے بنتا ہے. جہاں دوستی بھائی چارگی اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے وہاں قانون نہیں دیکھا جاتا. جہاں ہمدردی جہاں ایک دوسرے کے اوپر نثار ہو جانا, جہاں ایک دوسرے کے لیے جان دے دینا, لفظوں میں نہیں, شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد عملی طور پہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہو جانا, ایک دوسرے کے لیے جان دے دینا, ایک دوسرے کا احترام کر لینا, جہاں یہ چیزیں مطرح ہوتی ہیں وہاں قانون مطرح نہیں ہوتا. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے میں اس کی کتنی خدمت کر دوں, پھر اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اس کی کتنی خدمت کر دوں. جہاں جذبہ خدمت دونوں طرف ہوتا ہے وہاں گھر بڑے سکون سے چلتا ہے. جہاں شوہر کو ضرورت نہیں پڑتی پانی مانگنے کی, خاتون کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر پیاسا ہے, وہاں اس خاتون کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج مجھے کس لباس کی ضرورت ہے, وہاں شوہر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن یہ مقابلہ, یہ معاملہ طرفین کا ہے, ایک طرف کا نہیں ہے. آپ کا جب نمبر آئے کھانا پکانے کا, خدمت کرنے کا, شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا, تب تو آپ آرام سے یا ٹی وی میں مشغول تھیں یا آج کل دور جدید میں واٹس اپ میں مشغول تھیں. اور جب خریداری اور مارکیٹنگ کا موقع آیا تو آپ نے شوہر کو پکڑا تو شوہر بھی اس وقت کسی چیز میں مصروف اور مشغول ہو سکتا ہے. اختلاف یہاں سے آتا ہے, نہیں جب آپ کے سامنے شوہر تھا تو آپ نے ساری چیزوں کو بھلا دیا, یہ میرے لیے سب کچھ ہے. تو جب شوہر کے سامنے آپ ہوں گی تو وہ آپ کو بھی سب کچھ بھلا کر کے یہ دیکھے گا, یہ میری شریک حیات ہے, یہ میری ناموس ہے, یہ میری عزت ہے, اس سے میرا وقار بنتا ہے, میں اسے بڑھاؤں گا تو میرا وقار بڑھے گا, میں اسے عزت دوں گا تو میری عزت بڑھے گی, میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں گا تو اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا. جب یہ چیزیں مد نظر ہوں گی تو گھر بھی بڑی آسانی سے چلے گا, معاشرہ بھی بڑی آسانی سے چلے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آج کیونکہ آخری دن ہے اور شہادت کا دن ہے, لہذا چند جملے میں مصائب کے پڑھ کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. یہ وہ شہزادی ہیں جس نے ولایت کا دفاع اپنی تمام مصیبتوں کے باوجود کیا. تاریخ گواہ ہے در و دیوار کے درمیان میں رسول کی بیٹی پس کے رہ گئی, دروازے کی کیلیں جس میں مبارک میں پنہا ہو گئیں, بازو زخمی ہو گیا, پہلو شکستہ ہو گیا. محسن کی شہادت ہو گئی لیکن رسول کی بیٹی ولایت کے دفاع کو نہیں بھولی. جب اسے یہ پتہ چلا کہ ابوالحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے ابوالحسن کو گرفتار کر کے لوگ لے گئے, تو اب رسول کی یہ زخمی بیٹی, رسول کی یہ مظلوم بیٹی اپنے بازوؤں کا درد بھول گئی, اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد بھول گئی, اپنے تماچے کے زخم کو بھول گئی, محسن کی شہادت کو بھول گئی, اٹھ کے کھڑی ہو گئی, پیچھے پیچھے چل پڑی, ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی, امامت کو چھڑا بھی لائی, میں کہوں گا شہزادی آپ بڑی مظلوم تھی. لیکن اے شہزادی آپ نے ایک جملہ کہا کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی. تاریخ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں. اے شہزادی اس معاملے میں بڑی خوش نصیب تھی, آپ کے حجاب کی سلامتی
کے لیے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کی بیٹی کوفہ و شام کا بازار ہے، برائنہ سر ہے، بڑی مظلوم بیٹی ہے. شہزادی آپ تو امامت کو بچا کے لے کے چلی آئی تھی، لیکن یہ بیٹی ٹیلے زینبیہ پہ کھڑی پکارتی رہی، اے پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اے میرے عزیز اور دوستو، شہزادی ولایت کا دفاع کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاتی ہے. علی جیسی شخصیت ہے، علی جیسا شخص ہے جس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن لوگوں نے علی کو روتے ہوئے نہ دیکھا. علی تو فقط بارگاہ الہی میں روتا ہے بس، علی کے اس کے علاوہ آنسو نہیں نکلتے. لیکن لوگوں نے سنا کہ غسل دیتے دیتے یہی علی ایک مرتبہ چیخ کے رویا، اے علی کیا ہو گیا، اے علی کون سی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ارے میں کیا کروں، میں موجود تھا، میری شریک حیات کی پسلیاں توڑ دی گئی اور علی کچھ نہ کر سکا، اس کے دفاع میں کچھ نہ کر سکا، میری شریک حیات کے بازوؤں پہ ورم تھے اور میں کچھ نہ کر سکا. علی اس مصیبت میں روئے، اس غم میں روئے. لو عزادارو، دنیا سے اس رسول کی بیٹی کتنی عمر میں، ارے 18 برس کی عمر میں رسول کی یہ بیٹی دنیا سے گئی، لیکن دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ 18 برس کی عمر میں فاطمہ زہرا عصے کے سہارے سے چلتی تھی. ایک جملے میں سارے مصائب کو جناب فاطمہ نے بیان کر دیا. بابا بابا، مجھ پہ مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے. بابا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا بابا، ہم پہ وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی. بابا تیری زہرا پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے.
ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.